大家。أعوذ بالله صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يفره من هو الجمود ولا يخده الإيتاء والجود اس كل مؤتن منتقص سواه وكل مانع مذموم ما خلا وهو المنان بفوائد النعم وعوائد المزيد والقسم مختلف عليه دهر فيختلف منه الحال فلا كان في مكان فيجوز اليه الانتقال ثم الصلاة والسلام على النبي الأمي الواقف بجميع السياسات والحكم والعارف بما في لوح والقلم سيدنا الممجد وبشيرنا المسدد ونذيرنا المؤيد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد بالقاسم محمد والصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما على الإمام المنتظر والهجرة الثانية شر والعدل المشتهر ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في أحسن كتابه وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر ان الارض يرثها عبادي الصالحون صلوات پڑھیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد وعجل فرجهم اجمعین. کل ہماری گفتگو سنن ابو داؤد کی اس روایت پر رک گئی جس میں صوبان نقل کرتے ہیں روایت کو پیامبر اکرم سے اور پیامبر اکرم آخری زمانے کی مسلمانوں کی کیفیت کو بیان کرتے ہیں. اور آج میں ملاحن و فتن, مجھے بیچ میں دو روایتیں اور نقل کرنی تھیں لیکن میں نے اس موضوع کو بہرحال ایک حد تک پہنچانا تھا ان خمسہ مجالس میں, اس وجہ سے بعض روایات کو ڈراپ کرتے ہوئے میں آج اشد الفتن, آخری زمانے کا شدید ترین فتنہ, یعنی اشد الفتن کا ٹائٹل نہ کسی عالم کا دیا ہوا ہے, نہ کسی مولانا کا دیا ہوا ہے, نہ کسی اسکالر کا دیا ہوا ہے, نہ کسی ہسٹورین کا دیا ہوا ہے. اشد الفتن کا یہ ٹائٹل پیامبر اکرم کی زبان سے اس فتنے کے لیے, بدترین فتنہ, شدید ترین فتنہ, جس میں مبتلا ہونے کے اتنے زیادہ چانسز ہیں کہ انسان تصور بھی نہیں کر سکتا. اور آپ دیکھیے بہت سارے فتنے ایسے ہیں جن سے انسان چاہے تو اپنے آپ کو بچا لیتا ہے, لیکن بعض فتنے واگیر ہوتے ہیں, واگیر سے مراد بہت جلدی اسپریڈ ہو جاتے ہیں. میں نے کل مثال دی تھی مومنات کی خدمت میں, جیسے کوئی بیماری پھیلتی ہے اور آپ نے دیکھا ہے ایک سے دوسرے اور دوسرے سے تیسرے, تیسرے سے چوتھے, پوری کی پوری فیملی کتنا ہی اپنے آپ کو بچانا چاہے لیکن انسان کسی نہ کسی طرح سے چاہے جزوی طور پہ صحیح, یعنی مختصرا چاہے کلی طور پہ ہی صحیح, مکمل طور پر اس بیماری میں مبتلا ضرور ہو جاتا ہے. اگر گھر کے کسی فرد کو نزلہ, زکام اور کھانسی کی شکایت ہے, کل بھی مجلس میں بیچاری بچیوں کی مجلس میں مسلسل کھانسی کی آواز آ رہی تھی, لامحالہ تھوڑی دیر کے لیے صحیح, گھر کے باقی افراد کو بھی کھانسی لگے گی. اور یہ اشد الفتن, بدترین فتنہ, شدید ترین فتنہ, جس سے اپنے دامن کو, دامن سے مراد نہ کپڑوں کا دامن, اپنے ایمان کے دامن کو بچانا اتنا مشکل محسوس ہوتا ہے کہ جب میں اس فتنے کے حوالے سے, اچھا اس فتنے کو اس سے زیادہ کہ ہمارے علماء بیان کرتے, ہمارے منابع علماء خاصہ کے, علماء تشیعوں کے بیان کرتے, مجھے تعجب اس بات پر ہوا کہ ہم سے زیادہ اس فتنے کی طرف اشارہ برادران اہل سنت کے علماء نے اپنی صحاح میں اور اپنی بات کی کتابوں میں کیا ہے. اور میں اردو میں دو تین کتابیں برادران اہل سنت کے رائٹرز کی پڑھی بھی اور مجھے تعجب ہوا کہ کتنا کنسنٹریٹ کیے ہوئے ہیں وہ اس فتنے کے اوپر, اس لیے کہ یہ فتنہ صرف اسلام نے بیان نہیں کیا یہودیت میں بھی اس فتنے کا تصور ہے اور عیسائیت میں بھی اس فتنے کا تصور ہے، اور اشد الفتن کے نام سے یاد کرتے ہیں پیامبر اکرم دجال کو۔ سب سے پہلے میں نے کامران راد، برادران علیہ سنت کے رائٹر ہیں، اسکالر بھی نہیں ہے، کوئی ایسے عالم دین بھی نہیں ہے، ان کی کتاب پڑھی تھی فری میسنز اینڈ دجال۔ اس کے اندر انہوں نے بہت عجیب سی چیزوں کی طرف اشارہ کیا ہے، اور اگر آپ ان ساری گفتگووں کا، ان کے ساری وہ تقریروں کا اور گفتگو کا اور کتاب کے اوپر جو بھی مواد کتاب کے اندر موجود ہے اسے سمرائز کریں، تو آپ ایک جملے کے اندر کہہ سکتے ہیں دجال یعنی ایک ایسی حقیقت جس کے پیچھے یہودیوں کا دماغ کام کر رہا ہے۔ اور آپ ماشاءاللہ اہل قرآن ہیں، رمضان میں ہماری خواہر بزرگوار محترمہ سلمہ واجد نے اتنا اپریشیٹ کیا مومنات کو قرآن پڑھنے کے لیے کہ یقیناً آپ نے قرآن کی وہ آیات ٹرانسلیشن کے ساتھ پڑھی ہوں گی جن آیات میں مسلمانوں کو بار بار منع کیا جاتا ہے، دیکھو یہود و نصارہ کو اپنا دوست مت سمجھنا، یہ تمہارے کلم کلے دشمن ہے۔ اور یہودیت اور عیسائیت دونوں اس دجال کے فتنے کے اوپر کنسنٹریٹ کیے ہوئے ہیں۔ لیکن میں دجال کے فتنے کے حوالے سے، جب میں نے یہ کامران رات کی کتاب ہے، ایک یحییٰ نامی ترکی کے رائٹر ہیں، ان کی ٹرانسلیشن ہے ترکی کی زبان سے اردو کے اندر، اینڈ آف دا ٹائم، ایک اینڈ آف دا ٹائم ہے ڈاکٹر شاہد مسعود کی۔ دیکھیں مجھے اب ان لوگوں کی ذاتیات سے، ان کے مطلب سے، ان کے عقیدے سے کوئی سروکار نہیں ہے، اور الحمدللہ رب العالمین ہم غدیر کے دن یہ جملہ زبان سے نکالتے ہیں کہ پروردگارہ تیرا احسان، تم نے ہمیں متمسکین بالولایت علی ابن ابی طالب قرار دیا، صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ اور اس عقیدے کے بعد ہمیں مزید کسی کی آئیڈیالوجی کی ضرورت نہیں رہتی، ہم کسی اسکول آف تھاٹ کے ساتھ ریلیٹڈ نہیں رہتے، ہمارے لیے یہی کافی ہے۔ لیکن آپ دیکھیے ان برادران اہل سنت کے، اور حتیٰ بعض ایسے افراد جو نہ سنی ہیں نہ شیعہ ہیں، ان کا کوئی مذہب ہی نہیں ہے، انہوں نے بھی اپنی کتابوں کے اندر دجال کے فتنے کو ذکر کیا ہے۔ میں کتاب کا نام ہے بسوئے ظہور، اس کے اندر کچھ مقالے ہیں، سلیکٹڈ مقالے۔ اچھا سلیکٹڈ مقالے کا ایک بینیفٹ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو بڑی چنی گنی چنی سی معلومات مل جاتی ہیں، ورنہ کتاب میں تو رائٹر صفحے بڑھاتا چلا جاتا ہے، بڑھاتا چلا جاتا ہے، اور بعض اوقات بہت زیادہ الیبوریٹ کر دیتا ہے۔ بسوئے ظہور میں انہوں نے کہا کہ گرچہ دجال علائم حتمی ظہور میں سے نہیں ہے، علائم حتمی ظہور آپ مومنات مجھ سے بہتر جانتی ہیں، ظہور کی دو طرح کی علامتیں ہیں، ایک وہ علامتیں ہیں جو غیر حتمی ہیں، ہو نہ ہو فرق نہیں پڑتا، لیکن ہماری روایات میں پانچ کے لگ بھگ، میں ایگزیکٹ فگر نہیں دے رہی اس لیے کہ بعض جگہ چھ کا لفظ ہے اور بعض جگہ چار کا لفظ ہے، پانچ کے لگ بھگ علامات قطعی ظہور ہے، ان پانچ علامتوں کے بغیر ظہور کا انکار کرو، اگر یہ پانچ علامتیں نہیں سنی نہیں دیکھی تو پھر تمہیں کوئی کہے کہ امام نے ظہور کیا تو پھر اس کو کذبل، تو اس کی تکذیب کر دو، اسے قبول نہ کرو۔ لیکن اس کے برعکس ہمارے پاس ا لاٹ آف روایات ایسا ہے جن میں ان علامتوں کی طرف اشارہ ہے جو علامتیں غیر قطعی ہیں، ہوں گی تو ٹھیک ہے، نہیں ہوں گی تو ویل اینڈ گڈ، بس کافی ہے ہمارے لیے وہ علائم حتمی ظہور ہی کافی ہے۔ اور ان علائم میں، ان ملاحن و فتن میں، میں نے آج صبح نہج البلاغہ میں ایک اور خطبے کی طرف اشارہ دیکھا امیر المومنین کا، اس خطبے کا ٹائٹل بھی جب آپ انڈیکس میں جاتے ہیں آ گئے، مرحوم مفتی جعفر حسین صاحب نے ٹرانسلیشن کر کے ہم تک وہ ذخیرہ چھوڑ دیا۔ آپ سوچیں اگر مفتی جعفر صاحب یہ زحمت نہ اٹھاتے تو کیا ہم نہج البلاغہ کو عربی میں پڑھتے؟ ہم نے اردو میں کون سا پڑھ لی ہے، یعنی ہم نے اردو میں کون سا حق ادا کر دیا ہے؟ شاید اس سے زیادہ کنسنٹریشن سے ہم بہت ساری دوسری چیزیں پڑھ ڈالتے ہیں، شاید بہت ساری مومنات ہمارے درمیان ایسی ہوں، کہیں گھر جاؤں گی، مختصر سی کتاب ہے یہ اینڈ آف دا ٹائم ڈاکٹر شاہد مسعود کی، ایک زمانے میں شاید ان کا کسی ٹی وی چینل پر پروگرام بھی اس حوالے سے آتا تھا، اور اسی پروگرام کی ریکارڈنگز کو بعد میں کمپائل کر لیا گیا، کتاب کی صورت میں پرنٹ کر دیا گیا۔ ہم دوسرے مصنفین کی کتابیں پڑھتے ہیں لیکن کلام امیر کو نہ پڑھتے ہیں، نہ درک کرتے ہیں، نہ سوچتے ہیں مولا ہمارے لیے کیسا خزانہ چھوڑ دے۔ اور خطبہ، میں نے ایک خطبے کی طرف اشارہ کیا تھا 185، اس خطبے میں بھی امیر المومنین ملاحن و فتن، آخری زمانے کے فتنوں کی طرف اشارہ کرتے ہیں، اور امام عجیب روایت، عجیب تشبیہ استعمال کرتے ہیں، جیسے آپ کو قرآن کی آیات میں جگہ جگہ تشبیہ کا عجیب استعارہ ملے گا، ایسے ہی کلام امیر المومنین میں تشبیہ اس طرح سے استعمال کی ہے کہ کبھی کبھی نہج البلاغہ پڑھ کے ایک انجانی سی لذت کا احساس ہوتا ہے۔ مولا آپ کی مینٹل اپروچ کیا تھی، کس طرح سے آپ نے تشبیہ کو استعمال کیا؟ مولا کہتے ہیں نہیں بچیں گے تم میں سے، مگر اتنی قلیل تعداد میں، جیسے آنکھ میں سرمے کا اثر رہ جاتا ہے۔ مومنات ہیں مجھ سے زیادہ شوقین ہوں گی سرما لگانے کی، خیر اب سرمے کا زمانہ نہیں رہا، اتنی اپڈیٹ تو میری بھی انفارمیشن ہے، اب آئی لائنر کا زمانہ ہے، لیکن یہ چیزیں جو ہم آنکھوں میں सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اور ان علائم غیر قطعی میں سے ہونے کے باوجود, یعنی ہمارے پاس میں نے کہا نا علائم قطعی میں سے نہیں ہے دجال کا آنا, لیکن ان علائم غیر قطعی ہونے کے باوجود جتنی روایات تواتر سے دجال کے وجود پڑھے, بعض اوقات ہمارے پاس قطعی علامتوں کے حوالے سے اتنی روایات نہیں ہیں. یعنی ہمارے علماء کا, ہمارے متقدمین و متاخرین کا یہ روش رہی ہے کہ وہ روایات کی تعداد کو فوکس کرتے تھے اس موضوع پر کتنی روایات ہیں. جیسے میں نے پہلی مجلس میں بیان کیا تھا, خود امام زمانہ کے وجود سے ریلیٹڈ علماء تشیع علماء خاصن اور علماء عامہ, یعنی ہماری کتابیں اور برادران اہل سنت کی کتابوں میں آپ ٹوٹل روایتوں کو کمپائل کریں 1000 کے لگ بھگ روایات ہیں, اور یہ ساری کی ساری روایات امام کے وجود کی طرف, امام کے اس وجود ناظرین کی طرف اشارہ کرتی ہیں. اور ایک مومنہ نے مجھے بہت پیارا سا فون کر کے میری ایک کوتاہی کی طرف اشارہ بھی کیا, کہا زہرا آپ نے امام المشککین کی بحث شروع کی, ابو الفتوح رازی کی بحث شروع کی, اور یہ جملہ ابو الفتوح رازی کا نقل کیا. برادران اہل سنت کے ویسے ہی عظیم الشان مفسر ہیں جیسے ہمارے علماء خاصہ کے درمیان مرحوم تبا تبائی کا ایک مقام ہے, ان زحمتوں کی وجہ سے جنہوں نے تفسیر قرآن کے حوالے سے اٹھائی. اور جس طرح ہمارے ہاں المیزان کو ایک خاص مقام حاصل ہے, برادران اہل سنت کے ہاں تفسیر کبیر ابو الفتوح رازی کی, کہنے لگے آپ نے یہاں تک کہا کہ امام المشککین ہونے کے باوجود ابو الفتوح رازی کہتے ہیں مجھے جس چیز میں زندگی بھر شبہ نہیں ہوا وہ وجود مہدی ہے. لیکن بحث یہاں پر ختم نہیں ہوتی, برادران اہل سنت کا اور ہمارا اختلاف کا ہے. سوال یہ ہے ہمارا اور برادران اہل سنت کا اختلاف کا ہے, جب مہدویت کو ہم بھی قبول کرتے ہیں وہ بھی قبول کرتے ہیں. اچھا جس سیکوینس سے ہمارے پاس روایتیں ہیں, جس ترتیب سے ہمارے پاس روایتیں ہیں کہ پیامبر کی وہ روایت جسے معروف ترین روایت اس حوالے سے کہا جاتا ہے لوح جابر ابن عبداللہ انصاری کی روایت, اور یہ ان روایات میں سے جسے آگے وحید خراسانی دامت اللہ العالی جب امام کے حوالے سے کچھ گفتگو کرتے ہیں, کچھ تقاریر کرتے ہیں, تو اس روایت کا جا بجا ریفرنس دیتے ہیں کہ وہ لوح جابر ابن عبداللہ انصاری جس میں تمام ائمہ کے نام ان کے والد کے نام کے ساتھ نقل کیے گئے ہیں. اب یہاں بحث کیا ہے, وہ بھی مانتے ہیں ہم بھی مانتے ہیں, لیکن وہ ہماری طرح اللہم اجل لولیک الفرج نہیں کہتے, وہ ہماری طرح دعائیں یہ اللہم کل لولیک الاغی مہدی تو نے 99 فائدے اپنی کتاب الف بائی مہدویت میں اس ایک مختصر ترین دعائیں امام زمانہ کے پڑھے. مختصر دعا ہے, کوئی ایسی مفصل دعا جو شنے کبیر جیسی دعا نہیں ہے, دعائیں مشہور جیسی کتاب دعا نہیں ہے, ایک مختصر دعا پڑھنے پر آئے تو شاید 1.5 منٹ کے اندر ختم ہو جاتی ہوگی. اسٹاپ واچ لگا کے پڑھ کے دیکھیں, آپ کو احساس ہو 99 فائدے آگے مہدی تو نہیں کہتے ہیں الف بائی مہدویت میں اس ایک دعا کی ہے. لیکن برادران نے سنت یہ دعا بھی نہیں پڑھتے, ہماری طرح امام کے ظہور کی تعجیل کی دعا بھی نہیں کرتے, اور ہماری طرح حلال مشکلات سمجھتے ہیں. فرق یہاں پر ہے, برادران اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ ابھی امام پیدا ہوں گے, اور ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ وہ پیدا ہو چکے, اور ابھی ہم نے 15 شعبان کو, اب مومنات حساب کتاب خود کریں کتنویں سالگرہ منائی اپنے امام کی, اور ہم نے امام کو دیا کیا. سوال تو یہ ابھی 9 ربیع الاول آئے گا, آغاز امامت ہوگی, ہمارے امام کی آغاز امامت ہے نا, 8 کو شہادت ہے اور 9 کو آغاز امامت ہے, اور امامت کے ساتھ کچھ یعنی غیبت صغرا کے آغاز کے حوالے سے بھی بحث ہے. مجھے اس بحث میں نہیں ڈلنا کہ ہم نے کیا دیا امام کو, لیکن فرق یہاں پر ہے, علماء اہل سنت اس چیز کے معتقد ہیں کہ ابھی وہ پیدا نہیں ہوا, وہ پیدا ہوگا, زمین کو عدل و انصاف سے اسی طرح سے بھر دے گا جس طرح سے زمین ظلم و جور سے بھر چکی ہے, اور حقیقتاً مسلمات میں سے. اور اس حوالے سے انہوں نے بھی اسی طرح روایات کو کمپائل کیا ہے, روایات کو کلیکٹ کیا ہے, چاہے سیاح ہو چاہے سیاح کے بعد ان کی دوسری کتابیں ہوں, جس طرح ہمارے علماء نے بیان کیا ہے امام کے ظہور کی علامتوں کو, جیسے ہم نے بیان کیا اسی طرح سے انہوں نے بیان کیا ہے. جس طرح ہم امام کے ظہور کے بعد کے فائدوں کو بیان کرتے ہیں وہ بھی بہت سارے فائدوں کے قائل ہیں, لیکن فرق عقیدے کے اندر یہاں دیکھیں ہمارے اور ان کے درمیان بعض جگہ حد فاصل ہے, ایک طرف ہم کھڑے ہیں ایک طرف ہمارے برادران اہل سنت کھڑے ہیں, لیکن ہم ان عقیدوں کو لے کر چلے اور دجال جیسا فتنہ ایسا ہے جس پر ہماری کتابوں میں کچھ روایات ہیں, برادران اہل سنت کے منابع میں بھری ہوئی ہیں روایات دجال کے حوالے سے. سب سے پہلے خود لفظ دجال کی آپ ڈکشنری سے رجوع کریں, کنسرن کریں. دجال کے تین معنی کیے ہیں, دجال کے, دجال یا دجلہ سے نکلا ہے یا تدجیل سے نکلا ہے, اس کے مختلف قسم کے مختلف اینگل سے معنی کیے ہیں. اور ہمارے درمیان بعض خواران ایسی موجود ہیں جو عربی گرامر میں بہرحال مجھ سے زیادہ انفارمیشن رکھتی ہیں. دجلہ کے معنی ہے ایسی چیز سے پیوند لگانا جو چہرے کی بدصورتی کو خوبصورتی میں بدل دے. دجلہ یعنی کسی چیز سے اپنے اوپر ایسا پیوند لگانا, فرض کرے خدا نخواستہ یہاں پر ایک داغ ہے, اسے چھپانے کے لیے کوئی ایسی ملمع سازی کرنا. اب ملمع سازی کرنا, جب میں رات میں نقل کر رہی تھی اس دجال کے معنی تو میں نے کہا بعض بیوٹی پارلر والے بھی یہ کام بڑے نفاستوں سے کرتے ہیں. آپ نے دیکھی ہے نا لڑکیاں جب بیوٹی پارلر جاتی ہیں تو کیسی ہوتی ہیں, جب تیار ہو رہی ہوتی ہیں جب بھی کیسی ہوتی ہیں, اور جب باہر نکل کے آتے ہیں نا, اللہ تم وہی ہو, ہاں میں وہی ہوں جسے تھوڑی دیر پہلے دیکھا تھا, جی بھورے سے رنگ کا, اندر دسی ہوئی آنکھیں, چھوٹی چھوٹی سی پلکیں, یہ لمبی پلکیں, یہ حسین چہرہ, یہ حسین خد و خال, ان کے پاس سارے آٹھ ہیں. ناک لمبی ہو تو چھوٹی کیسے کرنی ہے, چھوٹی ہو تو لمبی کیسے کرنی ہے, آنکھیں چھوٹی ہیں تو بڑی کیسے کرنی ہے, بہت بڑی ہے تو چھوٹی کیسے کرنی ہے. دجال یعنی پیوند کاری کرنا, یا ایک نقل کیا بسوئے ظہور میں کہا دجال یعنی وہ شخص جو بہت جھوٹ بولتا ہے, بہت فریب دیتا ہے. لیکن یہ ایک لفظی معنی ہے دجال کے, یہ ایک لفظی معنی ہے دجال کے, بہت فریب دینے والا, بہت جھوٹ بولنے والا, ملمع سازی کرنے والا, پیوندوں کے ذریعے بدصورتی کو خوبصورتی میں بدلنے والا. اور اب آئیے عیسائیت, یہودیت اور اسلام کی دیدگاہ کیا ہے اس دجال کے حوالے سے, عیسائیوں کا عقیدہ دجال کے حوالے سے. میں دجال کے حوالے سے ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گی, میرے حافظے کے اندر یہ چیز سپرد ہے کہ اسی ماہ مبارک رمضان میں آگے عامر رضا یعقوبی نے جو رمضان کے نجفی کے درس چل رہے تھے شاید 13-14 دن سیکوینس کے ساتھ دجال پر بولا, اور مجھے اس دہرائے ہوئے موضوع کو, اس موضوع کو جسے اتنے دنوں میں بیان کیا جا چکا ہے, صرف اس کی طرف ان مومنات کے لیے اشارہ کرنا ہے جو ان درسوں میں موجود نہیں تھیں, ورنہ یقیناً مومنات کی معلومات اس موضوع پر مجھ سے زیادہ ہوں گی. اور جب ہم فتنوں کی اور ملاحن و فتن کی بحث کرتے ہیں, کیسے اشد الفتن سے گزرے بغیر بیان کیے بغیر ہم اپنی گفتگو کو آگے بڑھائیں, کیسے پہلا نظریہ مسیحیت کا, مسیحی عیسائی کیا کہتے ہیں دجال کے حوالے سے, عیسائی اسے اینٹی کرسٹ کے نام سے یاد کرتے ہیں, ضد مسیح. اب یہاں عیسائیوں کے اندر بھی دو گروہ ہیں, خود عیسائیوں کے اندر, برادران مسیحیوں کے اندر دو گروہ ہیں. ایک گروہ کہتا ہے دجال یعنی ایک ایسا شخص جو آئے گا مسیح کے ساتھ جنگ کرے گا, کچھ کچھ ہمارے عقیدے کے قریب ہیں, برادران مسیحی ہمارے عقیدے کے قریب ہیں, اس لیے کہ ہم بھی کہتے ہیں دجال وہ ہے جو امام کے ساتھ آئے گا اور جنگ اور جدال کو کا میدان گرم ہو جائے گا اور عجیب سی مصیبت برپا ہو جائے گی. پھر دوسرا گروہ خود عیسائیوں کے اندر کہتا ہے کہ نہیں, یہ کوئی خاص پیٹنٹ شخص نہیں ہے, بلکہ ہر وہ شخص جو مسیحیت کے ساتھ مقابلے پر اتر آئے, دشمنی پر اتر آئے, لڑائی جھگڑے پر اتر آئے, جس کی مینٹل اپروچ عیسائیوں کی مینٹل اپروچ سے ٹکراتی ہوگی, وہ یعنی دجال. یہ برادران مسیحی کا جو ہے وہ نظریہ ہے اور ان کی آئیڈیالوجی ہے. ایک قدم آگے بڑھے آپ یہودیوں کی طرف آئے, یہودی دجال کو دے اور جیم کو الگ کرتے ہیں, آل کو الگ کرتے ہیں, عبرانی زبان سے لیے. ان کی مینٹیلٹی کے مطابق دجال عبرانی زبان کا لفظ ہے, اور آپ بہتر جانتی ہوں گی یقیناً دج کے معنی ہے دشمن عبرانی میں, اور آل اور ایل یہ دو لفظ ایسے ہیں جو اللہ کے نام کے اللہ کے ایکول استعمال کیے جاتے ہیں. جیسے اسرائیل, اسرا کہتے ہیں مجاہد کو, اسرائیل اللہ کا مجاہد, حضرت یعقوب کا لقب ہے, اسی لیے حضرت یعقوب کی فرزندوں کو اور ان کے فرزندوں کو اور ان کے آل اولاد کو بنی اسرائیل کہہ کر قرآن نے بھی مخاطب کیا ہے اور روایات نے بھی اسی ٹائٹل سے انہیں یاد کیا ہے. دجال یعنی دشمن خدا, اور ایسا شخص جو اب یہاں پر ان کے اندر اتنا تنازع ہے روایات کے اندر جو یہودیوں کی روایتیں ہیں, کتنا احسان ہے خدا کا, کتنی بڑی کرامت تھی پروردگار کی, کرم تھا ہم لوگوں کے لیے کہ ہم تک وہ کتاب پہنچائی گئی جس کے لیے قرآن کہتے ہیں نحن نزلنا الذکر و نحن له الحافظون, دیکھو ہم اس ذکر کو نازل کرنے والے ہیں اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے. ہماری کتاب کی تحریف نہیں ہوئی, ہم تک روایات پہنچ گئیں, اور روایات بھی ہمارے علماء نے, ہمارے متقدمین نے ان محنتوں سے پہنچائی ہیں. مومنات کے ذہن میں اسحاق کندی کا واقعہ ہوگا, کندی بھی نقل کیا اور کندی بھی نقل کیا. وہ جلیل القدر شخصیت جو چھٹے امام کے زمانے میں ہے، امام کے درسوں کو حاصل کیا ہے، اصول اربع میاں کو لکھا ہے، اور کس طرح سے لوگوں نے مشقتیں سہی ہیں، سختیوں کو تحمل کیا ہے، لیکن اپنی کتابوں کو، اپنی روایات کو، علوم آل محمد کو ضائع نہیں ہونے دیا، اور ان میں سے بہرحال ایک بہت بڑی اور بہت معقول تعداد کو ہم تک پہنچایا گیا ہے۔ میں ان مومنات سے آج ایک انڈیویجولی ایک الگ سے درخواست کروں اپنی تقریر سے ہٹ کر، وہ مومنات جو سمر ویکیشنز میں ایران، عراق، شام جارتوں پر جاتی ہیں، اللہ اصلاح سب کو لے کر جائے، الگ خصوص وہ مومنات جو اس وقت نجفی ہال کی چھت کے نیچے موجود ہیں۔ دل کی گہرائیوں سے میری دعا ہے کہ انشاءاللہ پروردگار سمر میں، یا جن کے لیے سمر کے بغیر بھی جانا پاسبل ہے، سمر میں تو شاید مزہ بھی نہیں آتا زیارتوں کا، گرمی مار ڈالتی ہے، لیکن جب آپ پہنچے اس مقدس سرزمین پر جسے سرزمین مقدس قم کہا جاتا ہے، جس کے لیے روایات میں ملتا ہے کہ یہاں اللہ کے ایک نبی نے شیطان سے کہا تھا قم کھڑا ہو جا، اس لیے اس شہر کا نام قم پڑ گیا، جہاں آپ حضرت فاطمہ معصومہ کی روضہ اقدس پر جائیں، وہاں اگر پاسبل ہو تو ضرور آغا شہاب الدین مرش نجفی کا وہ کتاب خانہ دیکھیں، جس کتاب خانے کے اندر کتنی کتابیں ایسی ہیں جن جب آپ شروع میں دیکھتے ہیں، ویسے تو انہوں نے ایسی کتابوں کا کیس میں رکھ دیا ہے، ہم جیسے میرے جیسے نہ ہنجاروں سے بچانے کے لیے کتاب کے صفحے پلٹ پلٹ کے دیکھتے رہیں گے، اکثر اکثر کتابوں کے شروع میں آغا نے کونے میں لکھا ہے، یہ وہ کتابیں ہیں جو میں نے دو سال کی استجاری روزے کے بدلے حاصل کی، یہ وہ کتاب ہے جو میں نے دو سال کی استجاری نمازوں کے بدلے میں حاصل کی، ایک کتاب میں نے اپنی گناہگار آنکھوں سے آغا کے کی لائبریری میں تو نہیں دیکھی تھی، لیکن اسی لائبریری کے احاطے میں مجھے کسی نے بتایا، کہا ایک کتاب کے پیچھے آغا نے لکھا ہے، اس کتاب کو جب میں خرید رہا تھا 24 گھنٹے سے فاقے کے عالم میں تھا، 24 گھنٹے، ہم روزے میں کتنی دیر بھوکے رہتے، آپ کو مجھ سے بہتر انداز ہے، جو آج کل کے مختصر دنوں میں بھی روزے رکھ رہی ہے نا، افطاری کا وقت قریب آتا ہے، اور اگر کوئی میرے ہاتھ پہ 100 روپے رکھ کے کہے یہ لو جاؤ، یہ اتنے ٹھیلے لگے ہوئے، کسی سے برگر اور ایک ڈرنک لے لو، اور ایک میرے پاس آپشن ہو میں ایک بکلیٹ خرید لوں، ایک میرے پاس آپشن ہو کہ میں ایک بکلیٹ خرید لوں، ایک کتابچہ، یہ بک ڈپوز ہیں ہمارے پاس الحمدللہ، بہت سارے سولجر بازار میں کتابیں بیچنے والوں کی دکانیں ہیں، پبلشرز ہیں، تو میری پہلی پرائیورٹی کیا ہوگی، میری پہلی پرائیورٹی کیا ہوگی، آبویسلی کہ میں کھا لوں پہلے، جان آنے، کتاب کو چھوڑو رہنے دو، زندہ بچوں گی تو کتاب پڑھوں گی، میرا سیدھا یہ ہوگا، زندہ بچوں گی تو کتاب پڑھوں گی، پھر مجھے ساری ایسی آیتیں یاد آنے لگ جائیں گی، لا تلقوا من ایدیکم الی التہلکہ، قرآن کہتا ہے اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو، کتابیں خریدنے کے لیے وقت بہت ہے، کھانے پینے کے لیے وقت ملے نہ ملے، اور دجال کے فتنوں کو جب بیسوئی ظہور میں کمپائل کرتے ہیں تو جب دجال کے آلات و افزار کو، اس کے ہتھیاروں کو بیان کرتے ہیں تو ایک ہتھیار دجال کا شکم پرستی ہے، اپنے پیٹ کو اپنا خدا بنا لو، ایسا خدا بنا لو کہ جدھر یہ لے کر جائے ادھر چل پڑو، اور اس طرح کی کیفیت ہو جاتی ہے مسلمانوں کی جیسے زمانہ ہے یہ قدیم میں جاہلیت کے زمانے میں عربوں کی تھی، آٹے سے بت بنایا، حلوے سے بت بنایا، اور جب بھوک لگی قحط پڑا، کبھی اس کا پیر توڑ کے کھا لیا، کبھی ہاتھ توڑ کے کھا لیا، کبھی سارے کے سارے بت کو کھا لیا، ایسی کیفیت، کاش 24 گھنٹے سے واقعے کے عالم میں تھا، لیکن اس واقعے پر ترجیح دی یہ کتاب میرے ہاتھ سے نہ نکل جائے، اور ایشیا کی سب سے بڑی اور ان دس ہول ورلڈ سیکنڈ نمبر کی لائبریری ہے، جس لائبریری کو اس مرجے نے کمپائل کیا جو ساری زندگی واجب حج انجام نہیں دے سکا، حسرت تھی آغا مرشی نجفی کے دل میں حسرت، اور محمود مرشی نجفی صاحب سے، دامت اللہ العالی سے کہا بھی تھا، میں اپنے بیٹے کو وصیت کرتا ہوں، مجھے حسرت تھی ساری زندگی میں کبھی جاؤں حج بیت اللہ الحرام کے لیے نہیں کامیاب ہو سکا، میرے مرنے کے بعد اگر ہو سکے تو میری طرف سے ایک حج نیا وطن کر دے یا کروا دے، آپ سوچ سکتے ہیں یہ ہمارے علماء کی محنتیں ہیں جو ہمارے تک یہ روایات کا ڈھیر میرے پاس نہج البلاغہ ہے، کیوں، اگر آپ کے پاس وسائل ہے، من لا یحضر الفقیہ ہے، استفسار ہے کافی ہے، اس فروع کافی ہے، یہ ساری کی ساری کتابیں ان کی زحمتوں کا، پیٹ پہ بندے ہوئے پتھر تھے جو آج ہم تک کتابوں کی صورت میں پہنچ گئے، زن و مرد کے درمیان جدائی تھی آغے عامر شرف الدین نے، عبد الحسین نے، جنہوں نے صاحب الغدیر ہے علامہ امینی نے، شرف عبد الحسین امینی نے 20 سال مسلسل سفر کی حالت میں گزارے ہیں، پھر الغدیر کو کمپائل کیا ہے، ہم اس الغدیر کا خلاصہ اردو میں موجود ہے، دیکھیں وہ جو 8-10 والیوم ہے نا وہ مومنات کے کام کے بھی نہیں ہیں، وہ جو 8-10 والیوم ہے نا وہ مومنات کے کام کے بھی نہیں ہیں، اس میں ایسی بحث ہے جو علماء کے کام آتی ہے، ہمارے درد سر ہمارا معاملہ ہی نہیں ہے وہ کتاب، لیکن خلاصہ الغدیر
پانچ سال پہلے میں نے اس کتاب کو اردو میں دیکھا تھا, اس کا مطلب ہے اس سے بھی پہلے کی یقیناً پرنٹ ہو چکی ہوگی. لیکن ہم لوگ خلاصۃ الغدیر کو بھی خریدنے کی زحمت نہیں کی, ورنہ ہمارا حال بھی یہودیوں کا سا ہوتا, ہمارا حال بھی برادران اہل سنت کا سا ہوتا. ہمارے پاس اب کتاب ہے, ہم بڑے اطمینان سے کہتے ہیں کتاب کی سند آپ موجم الرجال آخوی سے جا کے چیک کر لیں, کتاب کا متن ہمارے پاس حدیث کے نیٹ ورک سے, ان نیٹ ورکس کو استعمال کریں ڈالو جس کے بہت آسانی سے متن کے اندر کریکشن بھی ہو جاتی ہے, ریفرنسز بھی مل جاتے ہیں, ایڈریس بھی نکل آتا ہے. محنت کرنے والوں نے محنتیں کر دیں, بقول میرے اپنے ایک بچے کے بچھانے والوں نے دسترخوان بچھا دیا, آپ اٹھا کر کھاتے بھی نہیں. درجات کے حوالے سے اتنا تنازع کیوں ہماری روایات میں نہیں ملتا؟ اور پھر یہودیوں کے بعد آتی ہے باری برادران مسلمان کی, صاحبان اسلام کی. دجال کے حوالے سے تین مینٹیلٹیز کو بیان کرتے. پہلا گروہ ہمارے اپنے علماء کا, متقدمین ہو یا متاخرین, یعنی ہمارے وہ بہت شیخ کلینی کے زمانے کے علماء ہوں یا مرحوم امام خمینی اور اس کے بعد والے پچھلے 20 سال کے ڈیوریشن والے علماء ہوں. پہلا گروہ علماء کا وہ ہے وہ جو کہتا ہے دجال کسی مخصوص شخص کا نام نہیں ہے, کیونکہ آپ نے اس کی سواری کی کیفیت پڑھی ہوگی, اس کے ایک کان سے لے کر دوسرے کان کے درمیان اتنے میل کا فاصلہ ہے. یہ علماء کہتے ہیں کہ نہیں, یہ ایک تشبیہ ہے, یہ ایک استعارہ ہے, ایک ایسی طاقت کی طرف جو ساری دنیا کو ایک آنکھ سے دیکھے گی. بہت پیارا جملہ بیسوئے ظہور میں, کہا خدا کو دیکھنے والی آنکھ پیدائشی طور پر اندھی ہے. خدا کو دیکھنے والی آنکھ آپ نے یہ بچپن میں سنا ہوگا, ابھی سے ایک انٹرنیٹ پر تصویر بھی ہے بیچارے دجال کی, ایسا تھوڑی ہوگا پتہ نہیں کون سا لڑکا ہے. اور جو بچے کمپیوٹر پہ بیٹھے ہو بڑے آرٹ سے ایک, میری بھی آنکھیں ایک کر سکتے ہیں, کوئی بڑا کام نہیں ہے انٹرنیٹ کمپیوٹر پہ بیٹھنے والے بچوں کے لیے جنہیں تھوڑی بہت سدھ بدھ ہوتی ہے کمپیوٹر کی. ایک تصویر لا کر آپ بچوں سے کہ دجال کی تصویر نکال دو انٹرنیٹ سے آپ کے ہاتھ پر, ایک آنکھ ہے یہاں پر, اور بچے دوسروں کو ڈرانے کے لیے استعمال کرتے ہیں. میں نے دیکھا ہے اپنے بھی بچوں کو دیکھا ہے, یہ دجال آ گیا پکڑ لے گا بھاؤ. نہیں, ایسی کوئی حقیقت نہیں ہے. علماء کہتے ہیں یہ کس آ رہا ہے, ایک ایسی قوت کی طرف جو ساری دنیا کو ایک آنکھ سے دیکھے گی. پھر اس کو جب الیبوریٹ کرتے ہیں تو کہتے ہیں اس وقت آپ کا نظام فائنینشلی طور پہ جہاں نہیں ہونا چاہتا ہے, پوری دنیا کی طاقت سمٹ کے کچھ لوگوں کے پاس رہ جائے, وہ جسے چاہے دے جسے چاہے روک لے. دجال کی روایتوں میں نشانی بیان کرتی کی جاتی ہے, دجال آئے گا اعلان کرے گا, کہے گا میں ہوں تمہارا پالنے والا, جسے چاہوں زندہ کروں جسے چاہوں مار دوں. اور پھر کسی کو بلائے گا اور بلانے کے بعد کہے گا ماں باپ کا ہے, آنے والا کہے گا مر گئے, کہے گا زندہ کر دوں, کہے گا زندہ کر دوں. تسخیر ابہام ذہنوں کو اتنا کنٹرول میں لے لینا. ہمارے علماء کہتے ہیں کہ دیکھیے حقیقت ایسی ہے, دجال کے لیے روایتوں میں ملتا ہے کہ وہ اپنی جنت اور جہنم ساتھ لے کر چلے گا, روایتوں میں ملتا ہے وہ اپنی جنت اور جہنم ساتھ لے کر چلے گا, جس نے تنگ کیا جہنم میں ڈال دیا, جو اچھا لگا اسے جنت میں ڈال دیا. اب یہاں پر وہ ہمارے علماء کا گروہ, ہمارے الگ خصوص ہمارے یہ پچھلے 50 سال والے علماء متقدمین سوری متاخرین, ان کا نظریہ یہ ہے کہ دجال یعنی کیا ہے. مثال کے طور پہ اب وہ مثال دیتے ہیں, کہتے ہیں آپ دیکھیے جو شخص امریکہ میں نہیں رہتا, یہ ان کے الفاظ ہیں میرے الفاظ نہیں ہیں, جو شخص امریکہ میں نہیں رہتا اسے امریکہ کیا لگتا ہے, ونڈر لینڈ, ڈریم لینڈ, ایک فینٹیسی لائف, ایک تخیل, مطلب خدا خاصا میں سوچوں میں امریکہ میں چلی جاؤں گی تو گویا جنت میں چلی جاؤں گی. لوگوں کی یہ مینٹیلٹی ہے, آپ نے دیکھا نہیں جو باہر سے آتے ہیں وہ کس حقارت سے دیکھتے ہیں پاکستان میں رہنے والوں کو, جیسے بےچارے زمین پر چلنے والے کیڑے مکوڑے ہیں. ہمارے یہاں تو ایسا نہیں ہوتا, آئی ہائی کتنی اسمیل آ رہی ہے, ہمارے یہاں تو یہ ہمارے یہاں جیسے 100 نسلوں سے وہیں چلے آباد چلے جا رہے تھے. جو لوگ باہر کے ممالک سے آتے ہیں ایک نگاہ کے اندر حقارت ہے, گویا تم جہنم میں رہ رہے ہو میں جنت میں رہ رہی ہوں, ایسے جملے ہوتے ہیں ان کے. یا نہیں انہیں یہ مینٹیلٹی دی کس نے؟ قانون کی پابندی. وہاں تو اگر آپ نے ایک ریپر بھی ایک کیلے کا چھلکا اور ایک چاکلیٹ کھا کے کچرا باہر پھینکا نا تو اتنے $100 فائن ہو جائے گا. اچھا تھوڑی دیر گزرے گی گاڑی کا شیشہ نیچے کریں گے چنگم کھائی باہر. غلط کہہ رہی ہوں, حقیقت ہے مسلمات میں سے. اب ہمارے علماء متاخرین کہتے ہیں یہ ایک مینٹیلٹی ہے جو باہر کی دنیا میں رہتے انہیں تصور یہ دیا جائے اگر تم ہمارے اندر آ جاؤ گے تو گویا جنت کے اندر داخل ہو گئے. جہنم اور جنت کا یہ تصور ہے, سارے لوگوں کو ایک ہی نظر سے دیکھو صرف مادی گرائی. اور باہر کے ممالک میں جن کے بہن بھائی ہیں جن کے والدین ہیں جن کے اقربا ہیں وہ جانتے ہیں وہاں صرف ایک آنکھ ہے, پیسے کی آنکھ. غلط کہہ رہی ہوں, ممی میں نہیں آ سکتی, میں نے آپ کے لیے $200 کا چیک بھیج دیا اچھے سے ڈاکٹر سے ٹریٹمنٹ کروا لے. بیوی شوہر کو پیسے میں توڑتی ہے, 4 گھنٹے اوور ٹائم لگا لو جلدی کس سے ہو جائیں گی پے, مجھے گاڑی کا ماڈل بدلنا ہے، برانڈیڈ کپڑے پہننے ہیں، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، سارے کا سارا ہم و غم وہاں. میں خود پرسنلی کسی مومنہ کو جانتی ہوں، ان کو بڑا خوشی سے فخر سے ہر کسی کو بتاتی تھی میرا بچہ جو ہے نا وہ وہاں پر پیمپر کے اشتہار میں آ رہا ہے، اور اس نے تو پیدا ہوتا ہی کمائی کرنا شروع کر دی. میں نے ڈھائی تین مہینے کا بڑا گلگلو سے بچے ہوتے ہیں نا، بعض بچے دیکھتے پیار آتا ہے، موٹے تازے سے گورے سے لپ لٹکے ہوئے یوں کرنے کو دل چاہتا ہے. آپ مینٹیلٹی دیکھیں، ایک آنکھ مادی گرائی کی آنکھ، بس یہ زہور میں کہتے ہیں صرف اور صرف سارے کا سارا ہم و غم کیا ہے؟ میرا ہم و غم روایت ہے ہمارے پاس بہار الانوار کی، آخری زمانے کے لوگ وہ ہیں جن کا دین ان کا پیسہ ہوگا. اور آپ دیکھیے اس وقت اس مینٹیلٹی کو کتنا زیادہ بڑھایا جا رہا ہے. اچھا صرف اسے باہر والوں نے نہیں بڑھایا، اس آغا خان بورڈ کے اندر بھی بہت سارے ایسے ایشوز ہیں. میں کسی کنٹروورشل ایشو میں نہیں پڑھنا چاہتی، میری گردن پہلے ویسے بڑی پتلی ہے، میرے کندھے پر رکھ کے لوگ بڑی بندوقیں چلاتے ہیں، میں کچھ نہیں کہنا چاہتی. لیکن یہ مینٹل اپروچ ہمارے بچوں میں دی جا رہی ہے، سلیبس کے اندر بیان کی گئی بعض کہانیوں کی صورت میں، بعض لیسنز کی صورت میں. شادی یعنی وبال، شادی یعنی وبال. وبال کیا ہے؟ قرآن کے روایتیں کہتی ہیں ان نکاح سنتی فمن داخل بن سنتی فلی سمنی، نکاح میری سنت ہے، جس نے اسے منہ پھیرا وہ مسلمان نہیں ہے. تناکہو تنازلو تکسرو انی اباہی بکم الامم یوم القیامہ ولو بسجد، نکاح کرو، نسل بڑھاؤ، زیادہ ہو جاؤ، میں تم پر فخر و مباہات کروں گا، چاہے وہ ایک ابارٹ بیبی ہی کیوں نہ ہو. ایک اسلام کی نظریات سے فیملی لائف، نہیں 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 یہ تو بڑا جھنجھٹ ہے. آپ دیکھیں اس وقت بہت سارے آپ کے اپنے ریلیٹیو یورپین کنٹریز میں ایسے ہوں گے، ابا وہاں رہ رہے، اما وہاں رہ رہی ہے، بچہ کہیں رہ رہا ہے، سارے کے سارے رہ رہے ہیں. 30 سال کا بیٹا ہو گیا، اما کہتی شادی کر لے، نہیں میں نے نہیں کرنا، ابھی میں ذمہ داری اٹھانے کے قابل نہیں ہوں. ذمہ داری اٹھانے کے قابل نہیں ہوں سے کیا مراد؟ آپ دیکھ رہے ہیں یہ مینٹل اپروچ غلط کہہ رہی ہوں، اور یہ باہر سے آہستہ آہستہ ہمارے اندر آتی جا رہی ہے. بچے حتی دجال کا ایک ہتھیار، اولاد چاہیے، مرضی کی تعداد بھی مرضی کی، سیکس بھی مرضی کی، ایک بیٹا ایک بیٹی کافی ہے. میں اللہ کو ڈائریکشن دیتی ہوں، میں اللہ کو ڈائریکشن دیتی ہوں، مجھے دو بچے چاہیے، ایک بیٹا ہو جائے ایک بیٹی ہو جائے کافی ہے. یعنی اللہ کو نہیں پتا میرے حق میں کیا بہتر ہے. اور آپ پانی دے دیں مجھے، بلا محمد وعلی محمد وعجل فرجہم. حقیقتاً اور پھر آگے بڑھتے ہیں ہمارے علماء، اور ہمارے علماء کے پاس اس نزدیک کے حوالے سے سینکڑوں دلیلیں ہیں، اور بہت ساری دلیلیں ایسی ہیں جو واقعی دل کی گہرائیوں سے قابل قبول بھی ہیں. پیسہ پیسہ پیسہ، اتنا پیسہ جمع کر لو پھر کیا کریں گے. مجھے آج کے زمانے میں بعض مومنین کی حالت دیکھ کر مولا کا وہ جملہ یاد آتا ہے، انسان ساری جوانی ساری صحت داؤ پر لگاتا ہے پیسہ جمع کر لے، پھر سارا پیسہ داؤ پر لگا دیتا ہے، صحت واپس مل جائے. حقیقت ہے، حقیقت ہے. ابا بھی کما رہے ہیں، بیٹا بھی کما رہا ہے، بچہ بھی کما رہا ہے، ماں بھی کما رہی، سب کمائے کمائے کمائے، آخر میں کیا کروں گی؟ شادی نہیں کرنا چاہتے، ذمہ داری بڑھ جائے گی. بچہ نہیں چاہتے، ذمہ داری بڑھ جائے گی. یہ نہیں چاہتے، ذمہ داری بڑھ جائے گی. ذمہ داری سے گریزہ انسان دنیا میں آ کے. ہمارے علماء کہتے ہیں یہ وہ مینٹیلٹی ہے جو دجال کی مینٹیلٹی ہے، اور اسے سب سے زیادہ کثرت سے کس چیز نے بڑھایا؟ مجھے ڈر ہے میری مجلس خدا نہ خاصا لمبی ہو جائے، اللہ نہ کرے، لیکن اس چیز کو ترویج دینے کے لیے میڈیا کو استعمال کیا گیا. میڈیا کتنا پروپیگنڈا کرتا ہے اس حوالے سے، کیسے کیسے گھر دکھائے جا رہے ہیں. اس وقت پاکستانی ڈراموں میں ایسے گھر دکھائے جا رہے ہیں جن گھروں کے اوپر قبضہ صرف پاکستان کی ٹوٹل 20% عوام کا بھی نہیں ہے. ایسے شاندار ولاس انسان دیکھتا ہے دنگ رہ جاتا ہے. میں تو کبھی کبھی سوچتی ہوں اتنا بڑا گھر صاف کرنا بھی تو ایک درد سر ہوگا، جھٹکی لے کے پھرتے رہو، کھڑکی 19 کھڑکیاں صاف کرو، سارا دن اسی میں لگ جائے گا. میں کسی مومنہ کے یہاں گئی، تھوڑی دیر بیٹھی تو میں نے ان سے کہا کہ بہت ہی سادہ رکھا ہوا ہے آپ نے گھر کو. تو کہنے کی زہرا میں سوچتی ہوں اگر میں رینوویشن کروا لوں گی، گلدستے رکھ لوں گی، مینٹل پیسز رکھ لوں گی، اس کے بعد مجھے ایک ٹینشن رہے گی، مہمان مہمان، رحمت نہیں زحمت لگے گا، بچے دیکھوں گی نا تو کہوں گی ہائے ہائے یہ آ گئی، کسی طریقے سے اس کا دھیان ادھر 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 اٹھا کے اوپر رکھ دو. مسلمات میں سے حقیقت ہے، اگر میں نے اپنے گھر میں جا بجا مینٹل پیسز کا ایک بازار گرم کیا ہوا ہے، میری سگی بہن بھی آ جائے گی نا تو میں اسٹریس میں آ جاؤں گی. میں کچن میں پانی لینے کے لیے کھٹاک کی آواز آئی، ہائے کیا توڑ دیا، اللہ اکبر. ایسی غلط کہہ رہی ہوں؟ میں اور پھر اس کے بعد میرا ایک ٹائم یا تو میں خود صاف کروں گی یا ماسی سے صاف کرواؤں گی, دونوں صورتوں میں میرا ہم و غم انہی کے اندر لگا رہے گا. خدا نے مجھے دنیا میں اس لیے بھیجا تھا کہ میں انگلیاں ڈال کے لوسٹرز کو ہی صاف کرتی رہوں. سیدھی طرح ایک بلب لگاؤ, ایک تولیہ پھیرو گی, صاف ہو جائے. ہم نے اپنی زندگی کو خود ایسا بنا لیا ہے, ہم نے اپنی زندگی کو خود ایسا بنا لیا ہے. ایک زمانہ تھا اماں کپڑا لیتی تھی درزی کو یا درزن کو, دیا سل گیا آ گیا. اب پہلے ڈیڑھ گھنٹہ بازاروں میں پھرتے رہو, یہ لیس نہیں 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 19-20 کا فرق ہے, آپ کیسے کہہ رہے ہیں میچنگ ہے. اور دکاندار تو 15-20 کے فرق کو بھی کہتے نہیں باجی بالکل ایسی ہے, وہ کاٹن ہے یہ سلک ہے, آپ کیسے کہتی ہیں کہ دونوں کا رنگ ایک جیسا ہو. وہ باتیں کرتا رہتے ہم سنتے رہتے. ہمیں امیر المومنین کہتے ہیں مومن اپنے درہم و دینار سے زیادہ ایک چیز میں بخیل ہے, وہ اس کا وقت ہے. کہاں جا رہا ہے, کہاں جا رہا ہے میرا وقت؟ مجھے اللہ نے اس لیے بھیجا تھا دنیا میں. میڈیا اس طرح سے استعمال کیا گیا, یہ سجی سوری عورتیں, انہوں نے نہ آٹا گوندا ہے اسی لیے اتنے بڑے بڑے ناخن ہیں. مجھے تو کوئی پرسنل لائف میں مل جائے نا مومنہ بہت بڑے بڑے ناخنوں میں ہنسی کہتی روٹیاں نہیں پکاتی آپ گھر میں, اتنے بڑے بڑے ناخن روٹیوں کے دشمن ہوتے ہیں. آپ نے جیسے ہی ہاتھ میں روٹی لی پٹاخ پٹاخ, وہ کہیں کچھ ادھر گیا ہے کچھ آٹا ادھر گرا ہے, اپنے ایسی طرح سے پیڑا بناؤ نہ ایسی طرح سے روٹی پکاؤ. ہم نے زندگی کو کہاں لے جا کر کھڑا کر دیا ہے, ہم کس کی مینٹیلٹی کے پیچھے چل رہے ہیں. کہتے ہیں میڈیا پہلا فیکٹر. اس وقت ہر روز 500 ویب بلاگز ایسی ہیں جو لانچ ہو رہی ہیں نیٹ پر, 500 ویب بلاگ. بچوں کو کس کام میں لگا دیا, میری نئی نظر کو کس کام میں لگا دیا؟ میں اپنے بچے کو کب بیٹھوں گی صفات ثبوتیہ سلویہ رجعت یقینہ کب دوں گی؟ اگر میرا بچہ فارغ ہو جاتا ہے, میرے بچے سے مراد نوٹ می نہ زہرہ یاسوبی کا بچہ, ہم میں سے ہر مومنہ کا بچہ. آپ کے گھر پہ انٹرنیٹ کی کیبل ہے, بچے کی پہلی پرائیورٹی ہوگی کھانا کھا لیے نماز پڑھ لی, وہ نماز بھی کہتی ہے نہ سلام ہے بعد میں نہ دعا ہے. حدیث قدسی ہے جب کوئی شخص جائے نماز سے کھڑا ہو جاتا ہے, مرحوم دشان اگر جوادی نے نقل کیا اس کو, جب کوئی شخص جائے نماز سمیٹ کے کھڑا ہو جاتا ہے خدا ملائکہ سے کہتا ہے اس نے مجھے اتنا حقیر سمجھا, میری نماز پڑھی مجھ سے کچھ نہیں مانگا, نہیں چاہیے مجھے ایسی نماز. آواز قدرت آ جاتی ہے ملائکہ, نہیں چاہیے مجھے ایسی نماز. اللہ میری نماز کا محتاج ہے؟ اللہ کی کبریائی میں کوئی فرق نہیں پڑتا. ساری کائنات اگر آبی تو زائد ہو جائے تو بھی فرق نہیں پڑتا. خطبہ قاسیہ میں امیر المومنین جب ابلیس کی کوالٹیز کو بیان کرتے ہیں, وہ نفیس ترین خطبہ, آغا وحید خراسانی کہتے ہیں اگر ساری نیچرل بلاغہ نہیں پڑھ سکتے کم از کم یہ خطبات تو پڑھو. مولا کہتے ہیں 6000 سال کی عبادت ہے ایک لمحے کا گھمنڈ, ایک لمحے کا. اور اس کے بعد خود امیر المومنین نہجر البلاغہ میں آگے بڑھ کے کہتے ہیں ہم نہیں جانتے یہ 6000 سال دنیا کے تھے یا اخروی تھے, ایک لمحے کا گھمنڈ. بچے نماز پڑھی, کھانا کھایا, جلدی سے کپڑے چینج کیے, اب آ کر بیٹھ گئے. اما میں اپنی ویب سائٹ بنانے والا ہوں, تھوڑی دیر میں آپ دیکھیں گے میری اپنی ویب سائٹ ہے. یعنی ویب سائٹ بنانا اتنا بڑا اتنا بڑا آنر ہو گیا, گویا میرے بچے نے خواب میں امام زمانہ کو دیکھ لیا. اب خوشی سے پھولے نہیں کما رہا, ادھر جا رہا ہے ادھر جا رہا ہے. میری اپنی ویب سائٹ بن گئی, میں نے اپنا ویب بلاگ بنا لیا, میں یہ. اور پھر فیس بک کے حوالے سے تو کچھ نہ کہوں, کچھ کہنا بھی نہیں چاہتی. کہنے والے کہہ کر جا چکے, کہنے والے کہہ کر جا چکے, مجھے فیس بک کے حوالے سے کچھ نہیں کہنا. میرا موضوع نہیں ہے فیس بک, تو میں کیوں گھسوں اس موضوع کے اندر؟ میں نے تو کہا تھا نا داخلات فی الفتن, آخری زمانے کی عورتیں فتنوں کے اندر گھسی ہوئی ہیں. نہیں, فیس بک تو عجیب فتنہ بن گیا ہے ہمارے درمیان. اچھی اچھی مومنات محجبات جن کا ایک نام اور ایک مقام ہوتا ہے, آپ جیسے فیس بک کو کھولیں گی سامنے اے ہنسی ہوئی شکل آ رہی ہے, صرف میں نہیں دیکھ رہی ساری دنیا دیکھ رہی ہے. کسے دکھا رہی ہو تم؟ کہا دجال کا تیسرا ہتھیار, یعنی پہلا ہتھیار میں نے بیان کیا شکم پرستی, لوگوں کو اسی کام میں لگا دو. اور یہ ہمارے علماء متاخرین اسی عقیدے کے قائل ہیں, کہا یہ ایک مینٹل اپروچ ہے, یہ ایک نادیدہ طاقت ہے جو آپ کو اپنی لپیٹ میں لیے ہوئی ہے. جوانوں کو اس کام پر لگا دو. بھائی آپ تو ماشاء اللہ ڈھیر عمری میں اچھی اچھی خواتین, آپ کہیں کمپیوٹر کلاس رکھ کے تو دیکھیں. میں بھی سوچ رہی ہوں سیکھوں, سیکھنا چاہیے. وہ مائیں جن کے بچے ان چیزوں سے سروکار رکھتے ہیں ان کو سیکھنا چاہیے, آبزرویشن رکھنی چاہیے, چیک رکھنا چاہیے. جب تک چیک اینڈ بیلنس نہیں ہوگا میرا بچہ ویسے ہی تباہی کے دھانے پر کھڑا ہے اس آخری زمانے میں. دوسرا گروہ ہمارے علماء کا, میں اپنی گفتگو کو مختصر کروں صرف 3 جملوں میں اور مسائل کی منزل میں چلی جاؤں. جب میں نے کہا اللہ نہ کرے میری مجلس لمبی ہو, تو میں اللہ سے دعا بھی کرتی ہوں کہ اللہ نہ کرے میری مجلس لمبی ہو, لیکن وعجل فرج. فرمایا دوسرا گروہ ہمارے علماء کا جو کہتے نہیں دجال یعنی ایک فرد, ان تمام صفات کے ساتھ جو روایتوں نے بیان کی, ان تمام عادات و اسوار و کوالٹیز اور ساری وہ کنڈیشن جو ہماری روایات بیان کر چکی. لیکن ہمارا علماء کا ایک تیسرا گروہ بھی ہے جو یہ کہتا ہے کہ نہیں اصل میں بہت سارے دجال ہیں اور ان کے پاس اپنی دل کی تسلی کے لیے ایک روایت بھی موجود ہے جس میں پیامبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیامبر اکرم فرماتے ہیں ظہور نہیں کرے گا میرا فرزند جب تک کہ 60 دجال نہیں آئیں گے اور ان میں سے ہر دجال کا کہنا ہوگا میں پیامبر ہوں. صحابہ نے جب یہ جملہ سنا آپ کے خیال میں خاموش رہے ہوں گے, ظہور نہیں کرے گا میرا فرزند جب تک 60 دجال نہیں آئیں گے اور ہر دجال کا یہی کہنا ہوگا کہ میں پیامبر ہوں. اصحاب نے بے قرار ہو کر کہا یا رسول اللہ اس زمانے میں مومن اپنے ایمان کی حفاظت کیسے کرے گا جب ہر آنے والا اچھا معجزے بھی دکھا رہا ہے, ایسی بات نہیں صرف زبان سے کہہ رہا ہے, اگر ایسی بات ہوتی تو ہر خاص فارم ایک چھوٹا بچہ بھی کہہ سکے تم صرف کہہ رہے ہو تمہارے پاس اپنی بات کے ثبوت کے لیے کوئی دعوے کی کوئی دلیل ہے؟ وہ زندوں کو مارے گا اور مرداؤں کو زندہ کر کے دکھائے گا. پیامبر کہتے ہیں پھر آخری جو ہمارے علماء کہتے ہیں کہ نہیں دجال بہت سارے ہیں اصل میں یہ مرکزی دجال ہے جو ظہور سے پہلے آئے گا. 60 دجالوں کا تذکرہ تو اس روایت کے اندر ہے اور آپ جانتی ہیں مجھ سے بہتر جانتی ہیں اس وقت اور حقیقتاً مسلمات میں سے یہ چیزیں انسان محسوس کرتا ہے پیامبر اکرم کا یہ کہنا کہ یہ 60 دجال اور پھر ان میں سب سے بڑا دجال جو ہوگا وہ امام کے ظہور سے پہلے آئے گا اور ایک گروہ کو لے کر چلے گا اور پھر امام کا اس دجال کے ساتھ ٹکراؤ. اب یہاں سارے کے سارے صحابہ نے بے قرار ہو کر کہا یا رسول اللہ اس آخری زمانے میں کیا کریں؟ البتہ میرے علم میں ہے یہ چیز ریکارڈنگ میں بھی بعض مومنات کے پاس موجود ہے, اگر ہمیں یاسوبی نے 4 طریقے بتائے دجال کے فتنے سے بچنے کے, میں ان طریقوں کو بیان نہیں کرنا چاہتی. پیامبر کہتے ہیں پہچان معرفت, جب مجھے معرفت ہوگی امام برحق کون ہے, امام نور کون ہے, امام نار کون ہے, وہ کون سا امام ہے, یہدونا بامرنا قرآن کہتا ہے ہمارے حکم کے مطابق ہدایت کرتے ہیں, اور وہ کون سا امام ہے جو انسان کو جہنم کی گھاٹیوں کے اندر گرا دے گا. جب مجھے معرفت ہوگی, اس وقت اسلام آباد میں ایک گروہ مومنات کا باقاعدہ فرشتہ بھی جاتی ہیں, مجلسیں ارینج کرتی ہیں, سب کچھ کرتی ہیں اور کچھ عرصے بعد مہدویت کے تصور کو تباہی کے دہانے تک پہنچا رہے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ کہیں کہ امام نہیں ہے, ایسا نہیں ہے کہ کہیں امام نہیں ہے, بلکہ نعوذ باللہ من ذلک. جس طرح نصیریوں کا عقیدہ تھا نا کہ اللہ امیر المومنین کے اندر حلول کر گیا, اسی طرح ان مومنات کا عقیدہ یہ ہے. مومنات اب میں مومن کیسے کہوں, اب میں مومن کیسے کہوں, اور اس مینٹیلٹی کو اتنا اسپریڈ کر دیا کہ دنیا کا سارے کا سارا نظام امام زمانہ کے ہاتھ میں ہے اور قرآن کے آیات کو دلیل کے طور پر لے کر آتے ہیں ایسے لوگوں, ایسے لوگوں کی مینٹیلٹی یزید جیسی مینٹیلٹی ہے. یزید بھی دربار شام میں شراب پیتا تھا اور کہتا تھا چوتھے امام سے قرآن کہتا ہے ویل للمصلین, قرآن نے کہیں نہیں کہا ویل للشاربین. سید ابن طاہوس علیہ الرحمہ کے جملے مقتل لوگ میں یہ لوگ کہتے ہیں قرآن کہتے ہیں کل شیء خیناہ فی امام مبین. سورہ یاسین سب سے زیادہ پڑھے جانے والا سورہ مسلمانوں کے درمیان اور اس کی معروف ترین آیت, بعض لوگ تو مبینوں والے عمل بھی کرتے نا بچوں کے لیے, کل شیء خیناہ فی امام مبین, ہم نے ہر چیز کا انحصار امام مبین کی ذات پڑھ دیا. لیکن یہ عقل مند لوگ یہ نہیں سوچتے آئمہ جو کچھ کرتے ہیں اس کے اذن سے کرتے ہیں. آغا مہدی تاج رنگرودی گفتار انبیاء میں نقل کرتے ہیں حضرت عیسیٰ پہاڑ کی چوٹی پر کھڑے تھے, شیطان انسانی صورت میں آیا, آ کر کہنے لگا یا روح اللہ تم مردوں کو زندہ کرتے ہو, اندھوں کو بینائی دیتے ہو, کوڑی کو شفا دیتے ہو, اس درخت سے اس پہاڑ سے چھلانگ لگا دو. پلٹ کر کہا اے ابلیس میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں, میں اندھے کو بینا کرتا ہوں, میں کوڑی کو شفا دیتا ہوں, اس لیے کہ ان کاموں کی اجازت اللہ نے دی ہے, پہاڑ سے چھلانگ لگانے کی اجازت مجھے میرا اللہ نہیں دیتا, میں عیسیٰ ابن مریم کس طرح اس عمل کو انجام دوں؟ کلمۃ الحق یراد بہ الباطل، قرآن کی آیات کو غلط استعمال. اور مزے کی بات ہے، مجمع نیچے سنتا ہے 400 مومنات. مجھے تھوڑے دن پہلے صاحب آتے کسی مومنہ نے فون کر کے کہا، جب وہ مجلس پڑھتی ہے نا تو یقین کرو زہرا ہزاروں کا مجمع ہوتا ہے. اسلام آباد کی پہاڑیوں سے مومنات نکل آتی، ایسی کیفیت ہوتی ہے. میں نے کہا اصل پرابلم کیا ہے، ہمارے درمیان معرفت کا گراف صرف اتنا ہی ہے آئمہ کی نسبت، فتنہ آخر الزمان کی نسبت. جب بار بار روایتیں کہتی ہیں صبح گھر سے نکلو گے آ جاؤ گے تو مومن، پلٹو گے تو کافر، رات کو بستر میں لیٹو گے مومن، جب صبح نیند سے اٹھو گے کافر. ہاتھ پہ انگارہ لے کر چلنا آسان ہوگا، عجیب ترین تشبیہ ہے. ہاتھ سے دہکتا ہوا کوئلہ رکھ سکتے انسان؟ ہم اس کو ہاتھ بھی نہ لگائیں کبھی، یوں بھی نہ کریں، یوں بھی نہ کریں. ہاتھ پر دہکتا ہوا انگارہ لے کر چلنا آسان ہوگا. اپنے ایمان کی حفاظت کیسے، ہم ایمان کی حفاظت کریں پروردگارہ اس آخری زمانے میں، جب ہر طرف سے فتنوں نے ہمیں گھیر لیا، جب ہر طرف سے ہمارے اوپر اس طرح سے یلغار ثقافتی، یلغار میڈیا کی، یلغار پروپیگنڈا نیٹ، یہ ساری چیزیں مل کر ایک چیز ہے جو داؤ پر لگی ہے، وہ ہمارا دین ہے. ایک چیز ہے جو تباہی کے دہانے پر کھڑی ہے، وہ ہمارا ایمان ہے، ہمارا عقیدہ ہے. ہم نہیں جانتے ہم کہاں جائیں. اور یاد رکھیں، عقیدہ ہی ایک چیز ہے جو انسان کو نجات دیتی ہے. عقیدہ ہی، یہ میرے جملے نہیں ہیں، یہ ہمارے استادوں کے، ہمارے بزرگواروں کے، ہمارے علماء ممبر کے، ہمارے بڑے بڑے مؤرخین کے جملے ہیں. بسا اوقات انسان کے دامن میں عمل ہوتا ہے، عقیدہ نہیں ہوتا. اور دو مثالیں دیتے ہیں، واقعہ کربلا سے، کہاں عمل حور کے پاس بھی تھا، نماز حور کے پاس بھی تھی، روزہ حور کے پاس بھی تھا، باقی سب حور کے پاس بھی تھا. ہے دو محرم کو جب، بلکہ 27 ذوالحجہ کو جب پہلی مرتبہ سامنا ہوا ہے، ڈاکٹر ابراہیم آئیتی کی بررسی عاشور کی روایت کے مطابق امام حسین سے سامنا ہوا، بات ہوئی، بات ہونے کے بعد ظہر کا وقت ہوا، امام نے حجاج بن مسروق سے کہا اذان دو، اذان ہونے کے بعد امام نے کہا، خیمے میں گئے اور اپنا نماز کا مخصوص رضا کندھوں پر ڈال کے سید الشہداء خیمے سے نکلے، حر سے کہا حر ظہر کا وقت ہو گیا، قال بلا ابن رسول اللہ، جب رسول اللہ ہو گیا، کہا نماز کی صفیں بنیں گی، اے حر تم اپنے لشکر کو جو 1000 ساتھ لے کر آئے ہو، ہم اپنے ہی 150-200 کے لگ بھگ، کیونکہ بہت سارے آتے رہے، بہت سارے چھوٹتے رہے، بہت سارے ملتے رہے، بہت سارے کٹتے رہے، ہم 150 کے لگ بھگ، شہید انسانیت کا فگر 150 کے لگ بھگ افراد کو ہم نماز پڑھاتے. کہا بل الصلاۃ لک ابن رسول اللہ. حر ابن یزید الریاحی کے یہ جملے مقاتل میں، تواریخ میں موجود ہیں، نماز تو آپ کا حق ہے فرزند رسول. کہا یہ حر کا عقیدہ ہے. اور دوسری طرف عمر ابن سعد کی مثال دیتے ہیں، نمازیں اس کے دامن میں ہے، روزہ اس کے دامن میں ہے، حج اس کے دامن میں ہے. شمر جوشن کے لیے روایت نقل کرتے ہیں سید عبداللہ فاطمیا، 20 یا 21 یا 22 حج کر چکا ہے، جنگ صفین میں امیر المومنین کے ہمراہ رخاب میں لڑ چکا ہے، لیکن عقیدے کے اندر خلل آ جائے، عقیدے کے اندر خلل آ جائے. ایک رات کی مہلت عمر ابن سعد نے عبیداللہ ابن زیاد سے مانگی تھی، ایک رات کی مہلت سید الشہداء نے مانگی ہے، اور بقول مرحوم شاہ حیدر جوادی کی، یہ رات کی مہلت شاید حر کے لیے طلب کی ہے. جب حر کی لگاوے فرس پہ ہاتھ ڈال کر کہا تھا، سکلت امک یا حر، اے حر تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے. نقل کرتے ہیں علماء، ہمارے مقاصد کے علماء کہتے ہیں، حر نے کہا، جب نرسول اللہ اگر آپ کی جگہ کوئی اور جملہ کہتا تو میں اس سے سخت جواب دیتا، مگر حر کیا کرے، عقیدہ یہ ہے کہ میں آپ کی ماں کا نام بغیر احترام کے نہیں لے سکتا. اسے کہتے ہیں عقیدے کی منزل. یہ جملہ کہا پیچھے ہٹ گیا. خدا نے کتنا پاس رکھا ادب فاطمہ کرنے والے کا، خدا نے کتنا پاس رکھا ادب فاطمہ کا احترام کرنے والے کا. شب 9 محرم کو جب جنگ کا بگل بجا ہے، سید الشہداء نے ابو الفضل عباس کو طلب کیا. میں چاہتے ہیں بعض اوقات مقتل کے بعد جملے پڑھ کے مولا کے ہاتھوں بارگاہ میں ہاتھوں کو جوڑ کے کہوں بارگاہ امامت میں، مولا آپ کے لشکر میں حبیب ابن مظاہر ہے، مسلم ابن اسدہ، بڑے ضعیف اور بڑے بزرگ اکابر موجود ہیں. مولا بڑھاپے میں انسان صلح کی مہلت کی بات کرتا ہوا اچھا لگتا ہے، جوانی میں تو صرف ایک جوش جذبات کی سی کیفیت ہوتی ہے. آپ کو اگر 1 لاکھ کی مہلت کی بحث کرنی ہے، آپ حبیب کو بھیج دیجیے، آپ جان کو بھیج دیجیے. لیکن بقول اہل ممبر کے، سید الشہداء نے بھیجا اور یہ کہہ کر بھیجا، میرا دل ہے مورخ کے چشم قلم تیری تدبیر کو، علم کو دیکھ لے، تیری ضرورت تو سب پہ آیا ہے مگر یہ زمانہ تیرے علم کو دیکھ لے. دنیا جانتی ہے غازی تو کیا ہے، کوئی قلب حسین سے پوچھے، عباس کیا تھے قلب حسین جانتا. راغے ابراہیم آئے تھی برسی آشور میں شہید مرسا مداری مقتل مدار میں. عجیب جملے کہتے ہیں, کہا حسین نے عباس کی شہادت پر تین جملے کہے اور تینوں عجیب ترین جملے ہیں تاریخ ہے کربلا کے. اس دس گھنٹے کے لگ بھگ صبح آشور سے شروع ہونے والی جنگ جو اثر آشور پہ ختم ہو گئی, اس جنگ میں یہ تین جملے حسین نے کسی کے لیے نہیں کہے. کہا یہ جملے نہیں ہے, حسین کے ہاتھوں سے رکھا ہوا ایک تاج ہے ابو الفضل عباس کے سر پر. خصائص عباسیہ میں رائٹ ہینڈ نقل کرتا ہے, کہا میں بین الحرمین کھڑا تھا, مجھے دوپہر کا وقت تھا, مجھے حرم سید الشہداء کے وہ جو وال کلاکس ہوتے ہیں اس سے آواز آئی ٹن ٹن ٹن, مجھے ایسا لگا گویا حسین کا حرم آج بھی آواز دے رہا ہے, حل من ناصر انجن سرنا, حل من ناصر انجن سرنا, حل من ناصر انجن سرنا. کہا بلا فاصلہ حرم ابو الفضل عباس سے آواز آئی ٹن 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 کی, مجھے لگا آواز آتی ہے غلام کیسا ہے, لبیک لبیک لبیک, مولا ابھی بھی حاضر ہوں. مولا یہ تو زمانے نے گردش ایام نے سر و تن میں جدائی کر دی. شیخ مرزا مداری کہتے ہیں پہلا تاج جو حسین نے عباس کے سر پہ رکھا, یہ جملہ پورے مقتل میں کہیں کسی شہید کے لیے نہیں ملے گا جو حسین نے عباس کے لیے نکالا. بنفسیان ارکب یا اخی, میری جان تم پر قربان ہو جائے, یہ امامت ہے. کل شین احسینا فی امام مبین, ہر چیز کا انحصار حسین کے اندر, اور حسین کہتا ہے میری جان تم پر قربان ہو جائے عباس, جب آخری رخصت کے لیے گھوڑے پر سوار کیا, ہاتھ تھام کر سوار کیا, اور جب خود حسین کے آخری رخصت کی باری آئی, روایات کہتی ہیں گنج شہدا کی طرف دیکھا صبح عاشور, حسین نے اپنے خیموں کے آگے خیمہ نصب کروایا جس کے اندر جب بھی کسی شہید کی لاش چلاتے تھے سید الشہداء اس خیمے میں لاش کو رکھ دیتے تھے. سو سے زیادہ لاشوں کا ڈھیر لگا چکے ہیں سید الشہداء. آخری رخصت کے وقت اس خیمے کی طرف رخ کر کے کہتے ہیں یا اصحاب الصفا و یا فرسان الحیجا قومو عن نومتکم وادفعوا عن حرم الرسول, اے میرے دلیروں اے میرے شیروں اٹھو اپنی نیند سے. حسین کی آواز پر لبیک تو کہوں, کتنا ناز ہے حسین کو, میں کہوں مولا شاید لاشیں تڑپ گئے ہوں گے, شاید کسی ظالم نے زینب کی رضا چھینی, اٹھ کے گرا لاشا عباس دلاور کا, انسان سوچ سکتا ہے؟ کہا یہ پہلا تاج ہے جو حسین اپنے ہاتھوں سے رکھ رہے ہیں. حسین نے جملے اکبر کے لیے نہیں کہے, اولا محمد کے لیے نہیں کہے, قاسم و اکبر کے لیے نہیں کہے, صرف اپنے اس لاڈلے بھائی کے لیے کہے. اور اس کے بعد جب یہ جری گرا میں نہیں جانتی کس طرح سے گرا, خدا آپ کو بقی لے جائے, بقی میں ایک ماں موجود ہے جو آ کر ذاکروں کے علماء کے اہل ممبر کے خواب میں کہتی ہے جب میرے عباس کا تذکرہ کرو, میرے عباس کی مصیبت کو تو بیان کرو. ارے ذاکر پلٹ کر شہزادی سے کہتا ہے, شہزادی ساری شہادت تو پڑھ ڈالی, کہا اصل مصیبت تو نہیں پڑھی, کہا آپ بتائیں اصل مصیبت کیا ہے, کہا اصل مصیبت تو یہ تھی جب میرا جری گھوڑے سے گرا, بتاؤ کس چیز سے سہارا دیا. اس ماں کے دل کی حسرت کو پورا کر دے. میں کہوں مولا جب گھوڑے سے گرے ہوں گے ہاتھ قلم ہو چکے, جب تک رہی جان جسم میں سینے میں رہا دم, ریتی پہ نہ گرنے دیا اسلام کا پرچم, عاشور کی وہ شام وہ سناٹے کا عالم, فطرت کی خاموشی میں فرشتوں کا وہ ماتم, اور سویا ہوا رنڈا صد اللہ کا زیغم, عباس تجھے اہل وفا یاد کریں گے. تجھے ابو الفضل عباس کے مصائب نہیں پڑھنے تھے, لیکن بات جہاں تک آ گئی ہے صرف دو جملے عرض کروں اور اجر کو مل اللہ. بی بی میں مصیبت کس طرح سے پڑھوں جب میں یہ مصیبت بیان کرنا چاہتی ہوں, میری چشمے تصور محسوس کرتی ہے جہاں عباس کا تذکرہ ہے وہاں زمانے کا امام ہے, میرا زمانے کا امام کہتا ہے ارے یہ تذکرہ کھینچتا ہے مجھے, مولا ایک عنایت کی نگاہ ہم گناہ گاروں پر, مولا ایک گئی، عباس میرا ہیلا ختم ہو گیا، عباس دشمنوں کی آنکھوں کی چمک بڑھ گئی، آئے لاش برادر پر دو جملے کہے، شہید مرتضیٰ مداری کہتے کسی کے لیے نہیں کہے، کہا سیدانیوں کی آنکھیں اب صرف روئیں گی، عباس آدھا تو اب آرام سے سوئیں گے، عباس مجھے بتاؤ پلٹ کر زینب کو کیا کہوں، ان بچوں سے کیا کہوں جو ہاتھوں میں کوزے لیے کھڑے ہیں، مجھے بتاؤ میں سکینہ سے کیا کہوں، علم کو واپس آتا دیکھا بچوں کی سب بنا دی، اے بنو ہاشم کے بچوں میں روتے فاطمہ وسر المصودین فیہا انت صلی علی محمد وعلى محمد، پروردگارہ بحق محمد وعلى محمد امام کے ظہور میں تعجیل فرما، بحق محمد وعلى محمد قلب ناظرین امام زمانہ کو ہم سب سے راضی اور خوشنود کر دے، پروردگارہ ہم سب کو آخری زمانے کے فتنوں سے نجات عطا فرما، بحق محمد وعلى محمد ہمارے بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، ہمارے پریشان حالوں کی پریشانی کو دور فرما، ہمارے مقروضوں کے قرض کو غیب سے ادا کر دے، تمام بیماران اسلام کو خصوص بیماران مد نظر کو ملتمسین دعا کو شفا عاجلہ کاملہ عطا فرما، ہمیں ہمارے والدین کے لیے ہماری اولاد کو ہمارے لیے باقیات صالحات میں سے قرار دے، ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرما، ہمارے مرحومین کی برزخ کی منازل کو آسان سے آسان تر فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، آمین یا رب العالمین، ماتم حسین
مالک یوم الدین.